أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المؤمنين. گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی علم اخلاق میں کہ جو چاروں قوتیں جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت وہمیہ اور قوت عقلیہ، ان تمام کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے پسندیدہ ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ناپسند ہیں. اور جو پسندیدہ چیزیں ان کو ملتی ہیں تو وہ یہ قوتیں خوش ہوتی ہیں، اور ناپسندیدہ چیزوں کا جب سامنا ہوتا ہے تو یہ قوتیں جو ہیں وہ الم محسوس کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے. اور ان تمام کے اثرات جو ہیں وہ نفس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے مستقل طور پہ ان قوتوں کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. اس لیے خوشی اور الم کے اثرات جو ہیں اس کے ظہور کی جگہ وہ نفس ہے. مگر مصنف کہتے ہیں کہ اصل لذت یا اصل علم، کہ جس کو ذاتی لذت اور ذاتی علم کہا جائے، وہ فقط اور فقط قوت عقلیہ کے لیے ہے. باقی جو تینوں قوتیں ہیں ان کی لذات یا ان کی جو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب عارضی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور فضیلت کے اعتبار سے جو لذت باعث فضیلت بنتی ہے وہ بھی عقلی لذت ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تینوں قوتوں میں اگر کوئی حد سے آگے گزر جائے، یا کوئی جو ہے پروردگار عالم کی مقرر کردہ حدود سے باہر جائے، تو وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو خود ہی گناہگار تصور کرتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. مگر قوت عقلیہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے زیادہ علم حاصل کر دیا تو اسے یہ نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہو کسی کو پتا چل جائے کہ میں نے برا کام کر دیا. مگر قوت شہویہ کے اگر کسی پیروی کر دی تو انسان جو پریشان رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی کو معلوم ہو جائے. قوت غضبیہ کا پیرو بن گیا کسی مقام پہ تو پریشان رہتا ہے. تو اصلی لذت یہ قوت عقلیہ کی ہے کہ جس کے بعد انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی ملامت جو ہے حاصل نہیں ہوتی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے بعد مصنف جو ہیں اس بحث کے آخر میں، یعنی چونکہ فصل اول ختم ہوگی اور پھر فصل ثانی میں ان چاروں قوتوں کے اجناس کا تذکرہ ہوگا کہ اخلاق میں مثلا کون کون سی بڑی چیزیں ہیں، اور پھر اس کی کیا کیا فروعات نکلتی ہیں، اور پھر رذائل کا تذکرہ ہوگا، پستیاں کون کون سی ہیں اور کس پستی کی بنیاد پہ کون سی پستی آگے جا کے انسان میں پیدا ہوتی ہے. تو وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مصنف ایک واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں جس کو انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے. تو دیکھیں عبارت صفحہ نمبر 51 کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ. تو وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى قُبْحِ اللَّذَّاتِ حَيْوَانِيَتِ أَنَّ أَهْلَهَا يَكْتِمُونَهَا وَيَخْفُونَ ارْتِكَابَهَا وَيَسْتَحْيُونَ أَنْ إِظْهَارَهَا. کہ جو باتیں اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ لذات حیوانیاں کبھی ہیں، اسے کہ باقی تینوں لذات کو لذات حیوانیاں کا نام دیا ہے، چاہے وہ لذت شہویہ کی ہو یا غضبیہ کی ہو یا وہمیہ کی ہو. کہتے جو بات دراز کرتی کہ یہ کبھی ہے لذت، یہ کہ ان اہلھا یکتمونھا، کہ جو ان لذات کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، ان کو پوشیدہ رکھتے ہیں. وہ یکفونا ارتکابھا، اور خفیہ طور پہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. اس سے جو ہے یہ لوگ پریشان رہتے کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے جو باقی لذت حاصل کی ہے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے وہ اشکار ہو جائے. وہ ایسا وہ صرف بذالک تتغیر وجوہم، اور جب کسی شخص کو اس سے موصوف کیا جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے، یا کسی کے کہا جائے کہ یہ شخص جو ہے بہت غیبت کرتا ہے، ویسے وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میری تو تعریف ہو رہی ہے، میرے تو فضائل بیان ہو رہے ہیں، خوش نہیں ہوتا. بلکہ اس کا رنگ چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ گناہ کر بھی رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہوں میں. غیبت کر رہا بھی ہوتا ہے تو اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. اسے اگر کبھی کوئی اس نام سے اس کو بلائے, اس گناہ سے منسوخ کر کے بلائے, تو وہ جو ہے ناپسند کرتا ہے. کما و ظاہر من وصف الرجل بکثرت عقد والجماع, جیسے یہ بات معلوم ہے کہ کسی شخص کو یہ صفت لگائی گئی تو بہت کھاتا ہے تو خوش نہیں ہوتا کہ ہاں میری تعریف ہو رہی ہے, بہت کھاتا ہے. تو کھانا جو ہے وہ قوت شہویہ کا تعلق ہے, مگر کثرت عقد, الف وار عقد, کثرت عقد کی جب اس کی طرف نسبت دی جائے تو وہ جو ہے خوش نہیں ہوتا ہے, مگر اس کے مقابلے کثرت علم کی نسبت دی جائے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ پڑھتا ہے تو وہ آر محسوس نہیں کرتا کہ میری غلط بات کیوں کر رہے. بعض وقت تو غلط کی بھی جا رہی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو لوگ سمجھے کہ میں زیادہ پڑھ رہا ہوں, اور اس کو خود پتا ہوتا ہے کتنا پڑھتا ہے وہ سب. تو یہاں پہ اس کو آر محسوس ہوتا ہے قوتوں میں, مطلب قوت عقلیہ میں آر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ماں ان جمیل آر اطلاع کے یا سنو اعزاز ہو. اسے کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو ہر صورت اچھی ہوتی ہے, اگر اس کی تعریف کی جاتی تب بھی اس پہ خوش ہوتا. وہ صاحب ہو یحب ان یظہرہ یوسف کہی, اور اگر اچھی چیز ہوتی تو اس کا کرنے والا بھی چاہ رہا ہوتا کہ اس کا اظہار ہو, وہ چاہ رہا ہوتا کہ اس کی تعریف کی جائے. مگر اب چونکہ یہ کثرت عقل پیش پسند نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ چیز بسات خود اچھی نہیں ہے, اگر اچھی ہوتی تو یہ خوش ہوتا. ایک دلیل اس کے علاوہ دوسری دلیل کہ حاضر ما انر بدیت حاکمتن بے ان حاضر رزات رزت رزات ان حقیقیت, کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بداحتن ہمیں پتا ہے, بالضرورہ ہمیں پتا ہے کہ یہ رزات جو ہے وہ رزات حقیقیہ نہیں ہے. قوت شہویہ کی رزت رزت حقیقی نہیں ہے, قوت غضبیہ کی رزت رزت حقیقی نہیں ہے, قوت وہمیہ کی رزت یہ رزت حقیقی نہیں ہے. جی کس کے اوپر؟ ہاں نہیں, تعریف اس کی کس بات پہ, ان پہ کی جا رہی ہے؟ شعب مہارت کے اوپر. تو شعب مہارت علمی لحاظ سے ہوگی نا مہارت, اگر علمی لحاظ سے مہارت ہے تو وہ تو قوت عقلیہ کی بنیاد پہ تعریف ہوئی, مگر ان چیزوں کے اوپر تعریف کی جائے اس کی کہ جو قوت شہویہ یا غضبیہ یا وہمیہ سے تعلق ہے. کہ کسی کا یہ فنا بڑا دھوکے باز ہے, اس کو خوش ہوتا ہے وہ, اس کا مطلب قوت وہمیہ کی پیروی میں وہ کام کر رہا ہے وہ قابل مند نہیں ہے. باقی کسی شعبے میں ماہر ہو رہا ہے وہ تو قوت عقلیہ کی بنیاد پہ ہے تو وہ تو اچھی چیز ہے, اگر وہ شعبہ ہزار والا ہے تو. یعنی کہ اچھی چیز کے اوپر اس کی مدد کی جائے اور وہ اچھا محسوس نہ کرے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو خالص کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, ورنہ بظاہر خود تو وہ اچھی چیز ہے اور وہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ جب اس کی تعریف ہو جائے گی تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا, تو اپنے ثواب کو بچانے کی خاطر چاہ رہا ہے کہ اس کی نیکی ظاہر نہ ہو, مگر بظاہر خود وہ چیز قابل مد ہے. اس کو جو برا لگ رہا ہے اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے اوپر, وہ اس بنیاد پہ کہ ابھی اس کی قوت عقلیہ مری نہیں ہے, ابھی اس کا نفس جو ہے وہ لوامہ ہے, اس سے اس کو ملامت ہو رہی ہے. ہاں جب وہ نفس امارہ کی منزل پہ پہنچ جائے پھر تو گناہ کی اس کی تاریخ بات بتائی جائے تو بھی خوش ہوتا ہے. جب بالکل دل مردہ ہو جائے ایسے لوگوں کو تو اب گناہ کے اوپر بھی تعریف کرے کہاں یہ فلاں بڑا دھوکے باز ہے, خوش ہو رہا ہوتا کہ میری تعریف ہو رہی ہے, تو کسی کا یہ فلاں بڑا جھوٹا آدمی ہے خوش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب جو ہے اس کا نفس جو ہے امارہ بن چکا ہے, لوامہ نہیں رہا. لوامہ کی منزل پہ جب تک رہے گا تب تک اسے جو ہے افسوس ہوگا, دکھ ہوگا. جی ہاں اس کا مطلب یہ کہ مطلب برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے, مگر یہ کہ مکمل طور پر ہمارا فوراً نہیں بن جائے گا. بعض بات کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ کسی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے, مگر ایک برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے, دوسری برائی کو برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مطلب بعض لوگ جھوٹے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ میں کوئی بھی نظر نہیں آتا اس کو, مگر شراب نہیں پیتے. اس کا مطلب مکمل ہمارا بنا ہوتا ہے, شراب کو بھی اچھا سمجھ رہے ہوتے. جی جی جی, وہ مان رہا ہے مگر کیا اس کو ملامت ہے یا نہیں جھوٹ بولنے پہ؟ اس کا نفس ہمارا نہیں ہے, ابھی لوامہ ہے. جب کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کو برائی برائی نہ لگے, بلکہ برائی پہ تو خوش ہو, جب اس کی مزاح کی جائے برائی کے اوپر تو خوش ہو کہ ہاں میری تعریف ہو رہی, تب یہ کیفیت ہوگی. جی جی, افراد و تفرید دونوں بری چیز ہیں. انسان اتنا کم کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کی صحت کو نقصان ہو, اور جس وجہ سے پروردگار کی اطاعت عبادت نہ کر سکے, وہ بھی برا ہے. اور اتنا زیادہ کھائے کہ جس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو, وہ بھی برا ہے. یعنی اعتدال جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے تمام معاملات کے اندر. نہیں, ابھی لوامہ ہی کہا ہے. جب تک مکمل طور پہ اطاعت نہ ہونے لگے ان تینوں قوتوں کی, تب تک وہ لوامہ ہی رہے گا. جب بالکل قوت عقلیہ کی بات سنی نہ جائے, تب جو ہے وہ ہمارا کی منزل پہنچے گا. اور اسی طرح مطمئنہ بھی, جب بالکل عقلیہ کی حکومت قائم ہو جائے, کوئی بھی گناہ نہ ہو اس سے, تب مطمئنہ کہا جائے گا. بیچ کی ساری کنڈیشن میں وہ لوامہ ہی رہے گا. دوسری ایک بات بھی ساتھ ساتھ پیش کریں کہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی بدھی ہے کہ یہ لذات میں فقط لذت حقیقی فقط قوت عقلیہ کو حاصل ہے. بل ہے یا تف و عالم ان حادثت بدن, باقی جو لذتیں ہیں وہ فقط اس وجہ سے ہیں کہ ایک علم جو بدن کو پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنا ہے. انسان کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ غذا کھاتا ہے, تو یہ غذا کھانا اس کی بھوک کو ختم کرتا ہے, مگر یہ حل عارضی طور پہ ہوتا ہے. کچھ عرض بتاؤ, ابھی بھوک لگے گی, اس کا مطلب یہ لذت حقیقی نہیں ہے. لذت حقیقی ہوتی تو پھر دوبارہ اسے بھوک نہ لگتی اس چیز کی حد تک. مگر ایک شخص کو مثلا کسی چیز کا علم نہیں تھا, اس نے علم حاصل کر لیا, پھر اس چیز کے علم کی دوبارہ اسے ضرورت نہیں پڑے گی. اس نے چاہا کہ یہ موٹا سا جانور جو کالا سا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, اس کا نام نہیں پتا ہے, اس نے ادھر اسے معلوم کیا, پتا چلا کہ اس کا نام ہاتھی ہے. اب یہ علم حاصل ہو گیا, یہ جو لذت اس کو ہوئی یہ دائمی ہے. اب اس کا علم جو ہے ایسا نہیں کہ واپس وہ اسی جانور کا نام اسے حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی, یہ نہیں ہوگا. یہ علم جو آ گیا اس کو, اس کے لیے لذت دائمی ہے. مگر باقی عقل کے لیے یا دوسری جو چیزیں لذات ہیں اس کے لیے وقتی جو ہے وہ فائدے اس کے, کہ فَإِنَّمَا يَتَخَيَّلُ لَذَّتَ عِنْدَ الْعَقْلِ إِنَّمَا هُوَ رَاحَةٌ مِنْ أَلَمِ جَوْعٍ. کہ جس کو لذت محسوس کر رہا ہے کھانا کھانے کے بعد, یہ اصل میں جو ہے وہ بھوک سے راحت مل گئی اس کو. پھر جو بھوک لگی ہوئی تھی یہ بھوک اس کی ختم ہو گئی. وَلِذَا لَا يَلْتَذُّ شَبْعَان مِنْ الْعَقْلِ. اسی طرح سے پیٹ بھرے آدمی کو کھانے مزہ نہیں آتا ہے. اگر ایک شخص پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کے سامنے آپ بہترین غذا رکھ دیں, مگر اسے لطف جو ہے وہ نہیں آئے گا. اگر بازار خود کھانا اس کے اندر لذت ہوتی تو پیٹ بھرے ہوئے کو مطلب واپس لذت آتی, مگر اب لذت نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ فقط جو ہے بھوک کو مٹانے والی چیز ہے, مگر علم ایسا نہیں ہے. علم ایسا نہیں کہ علم کے اعتبار سے کبھی جو ہے پیٹ بھر جائے گا انسان کا, بلکہ علم کی انتہا تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا. بعض فلسفیوں نے اس فلسفی کو بہت بڑا عالم قرار دیا جس نے یہ والا جملہ کہا. اس نے کہا کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا یہ بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا علم آ گیا اس کے پاس کہ اسے اتنا تو معلوم ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اسے انسان یہ جان لے کہ اس کو جو معلوم ہے وہ اتنا کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے, اس کے مقابلے جو نہیں معلوم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک اور فلسفی کا کہنا ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہوں, میں نے سمندر کے پانی کے اندر اپنی انگلی ڈالی, پھر انگلی کو نکالا, انگلی پہ کچھ پانی چپکا ہوا ہے, کہا یہ میرا علم ہے، یہ مجھے معلوم ہے، وہ جو نہیں معلوم ہے یہ پورا سمندر ہے. تو انسان کا علم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ جو نہیں معلوم ہے بہت زیادہ ہے. تو انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اتنا حاصل کر لوں گا تو بس پیٹ بھر جائے گا، اب نہیں جاننا ہے. تو یہاں بھی شکم کبھی نہیں بھرتا علم کے معاملے میں. اس لیے یہ لذت جو لذت حقیقی ہے کہ وہ جی روحانی علم سے روحانیت بڑھے گی نا. پہلے معنی میں علم آئے گا، پھر عرفان آئے گا. وہ معلوم ان راحت من عظم لیس کمان و خیرن اذا کمال حقیقی و خیر المطلق ما یکون کمالن و خیرن ابدا. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وقتی طور پہ جو چیز راحت کا سبب بنے وہ جو ہے راحت حقیقی نہیں کی جا سکتی، وہ کمال حقیقی نہیں کہی جا سکتی. وہ چیز جو ابدن باقی رہنے والی چیز ہو اس میں انسان کو کوئی فائدہ پہنچے اس کو کمال حقیقی کہا جاتا ہے. اب جو ایک نصیحت مصنف کی جانب سے کہ ایقاظ فیہ موعظۃ و نصیحت، اس میں کچھ واعظ اور نصیحت ہے کہ لما عرفت ان الانسان فی اللذت اقیت یشارک الملائکۃ، کہ جب آپ نے یہ جان لیا، لیکن یہاں پہ لفظ عرفتا ہے یعنی جب آپ نے معرفت حاصل کر لی کہ لذت حقیقیہ جو ہے وہ انسان کو ملائکہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے، وہ پھر غیر ہم نے حصیت اور متعلق طبی قوت سرا سے، اور باقی جو تین لذتیں ہیں کہ جو لذت حصیہ ہیں اور قوت سراسا سے جن کا تعلق ہے، کون سی تین لذتیں؟ آنی استبعیتا اور بہیمیتا اور شیطانیتا. یہ تینوں جو لذتیں ہیں یہ یشارک سبا اور بہائما و شیاطین، یہ انسان کو مضر کر دیتی ہیں درندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور شیطانوں کے ساتھ. تو جب آپ کو یہ پتا چل گیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو فاعلم، تو اب یہ بھی جانے کہ ان من غرب تارے ہیں احد الذرات اربعے کانت مشارکتہ لما ینسب الیہ اکثر حتی اذا صارت الغربت تامتا ذکان ہوا کہتے. تو اب آپ یہ بھی جان لیں کہ اب ان تینوں قوتوں میں سے جو قوت انسان میں غالب آ جائے گی، انسان جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا، اور جب مکمل غلبہ ہو جائے گا تو یہ ہوا ہو جائے گا کہ گویا کہ وہی ہے. اگر انسان کے اوپر قوت سبعیہ کا پورا غلبہ ہو گیا تو گویا انسان نے یہ کتا ہے، وہ ہویت کی منزل پہ پہنچ جائے گا. اگر انسان کے اوپر مکمل طور پہ مثلا جو ہے وہ قوت شبیہ کا غلبہ ہو گیا تو یہ انسان جو ہے وہ انسان نہیں بلکہ سور ہے، اور اگر انسان کے اوپر قوت وہمیہ کا پورا غلبہ ہو گیا تو انسان جو ہے مکمل طور پہ شیطان ہے، وہ بے عین ہی وہی بن گیا. اور اگر انسان کے اوپر قوت عقلیہ کا غلبہ ہو گیا تو انسان ہی وہ فرشتہ ہو گیا. تو جس کا غلبہ ہوگا بے عین ہی وہی ہے. تو فنزر یا حبیبی این تضع نفسک، تو اب مصنف کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، تمام تعلیم کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کی تم نگاہ کریں کہ اپنا نفس کس جگہ پہ ہے، غور کریں کس کا غلبہ ہے اس کے اوپر. ان غلبت لو کانت قوت شہویہ، اگر غلبہ آپ کی قوت شہویہ کے لیے ہے، اور وہ بھی اتنا غلبہ ہے کہ حتی یکونا اکثر ہمے کا شہوات حیوانیت، کہ آپ کی زیادہ تر جد و جہد جو ہے وہ شہوات حیوانیہ کے لیے ہیں، صبح سے اٹھتے ہوئے اور رات کو سوتے تک ساری جد و جہد جو ہے وہ شہوات حیوانیہ کے لیے ہے. کل عقل و شرب و جمائیں و سائز نزوات بہیمیتیں، کہ سارے کوشش کیا ہے کہ بس کھانا ہے پینا ہے، باقی لذتیں حاصل کرنا ہے، اور باقی جو جانور جن چکروں میں پڑے ہوتے ہیں انہی چکروں میں پڑے رہنا ہے. اگر یہ ساری جدوجہد زیادہ تر اسی کے حوالے سے ہیں تو کنتا واحد میں نے براہی میں، تو پھر آپ بھی جو جانوروں میں سے ایک جانور ہیں. کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر حصہ ہمارا انہی چکر میں گزرتا ہے، تو گویا مصنف کہتے ہیں آپ بھی جو ہے جانور میں سے ایک جانور ہیں. اس لیے جانور کا بھی صبح اٹھ کے کام جو ہے وہ اپنا گھاس چارہ حاصل کرنے کا ہی ہوتا ہے، وہی اگر انسان کا بھی ہو جائے تو یہ بھی انہی میں سے بن گیا. وہ ان کانت قوت کر غزبیت، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غلبہ جو ہے وہ قوت غزبیہ کا ہے، کس طرح سے قوت غضبیہ کہے کہ حتی یکون جلد و میزے کا، ادھر مناسب و ریاست ردیت و ازائن ناسب ضرب و شتم و باقی حرکات سبیت، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ منصب حاصل کرنے کی طرف ہے، صبح اٹھتے ہی دیکھتے ہیں اس رتبے پہ کیسے پہنچوں، ریاست ردیہ پست مراتب کی جانب ہے کہ حکومت حاصل ہو جائے، فنا جگہ پر میرا قابو ہو جائے، فنا جگہ پر میرا کنٹرول ہو جائے، اور زیادہ تر کوشش ہے کہ ایذائیں الناس، لوگوں کو تکلیفیں دیں، کسی کو مارنا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، یا باقی جو جانور درندوں کی حرکتیں ہوتی ہیں وہی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر نظرتا منزلت سوائے، تو آپ گویا جو ہے وہ درندوں کی جگہ پر ہیں، اگر دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے میں زیادہ تر جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ کسی منصب پہ فائز ہو جاؤ، کسی پست مرتبے کو حاصل کرو، ہاں اگر منصب پہ فائز ہونے سے مراد یہ ہو کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں تو یہ برا منصب نہیں ہے، اور بتا وہاں پہ بھی جا کے یہ ارادہ ہو کہ بڑا عالم بن کے جو ہے مثلا جو ہے میں لوگوں کا حاکم کہلاؤں گا، لوگ مجھے سلام کریں گے، مثلا جو ہے میرے ہاتھ چومیں گے، تو پھر یہ مثلا بیکار چیزیں ہیں، اگر منصب علم حاصل کرنا ہو کہ جس سے جو قرب الہی حاصل ہو تو وہ فائدہ مند منصب ہے، تو اگر ساری جد و جہد یہی والی ہے کہ جو درندوں کی ہے تو کہتے ہیں پھر آپ بھی جو ہے سیوا کی منزل پر ہیں، وہ ان کانت قوت کے شیطانیت، اور اب 24 گھنٹے کے غور کریں، اگر آپ دیکھتے ہیں حرکات اور سکنات آپ کی قوت شیطانیہ والی ہیں، کس طرح سے کہ حتی یکون غالب و سیے کا پھر استمباط وجوہ مکر ورحیرے وصول مقتضیات قوت شہوت ورغضب بے انواع القیدائے و تربیسات وہمیت، کہ آپ کی زیادہ تر کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ مکر کا سوچتے تھے کہ کیسے دھوکہ دیا جائے، کیسے چار بازی کی جائے، کیسے جو ہلے کیے جائے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے قوت شہویہ قوت غضبیہ کی تکمیل، کہ مجھے فلاں منصب پہ پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں میں اس کے کیا میں چال چلوں، یا مجھے فلاں غذا کو حاصل کرنا ہے اس کے کون سا غلط راستہ اپناؤں، اگر ذہن میں یہی چیزیں چل رہی ہوں، چال بازیاں چل رہی ہوں، جو مثلا جو ہے دھوکے کے طریقے ہیں یا تربیسات کے طریقے ہیں، تو پھر دخلتا فی حزب العبارست، تو پھر آپ جو ہے شیطانوں کے گروہ میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ ہر وقت ترکیب میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو کیسے پھنساؤ، فلاں کو عبادت سے کیسے ہٹاؤ، فلاں کو گناہ کا کیسے بناؤ، اگر یہی مثلا جو ہے ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ مثلا کیسے زید کو دھوکہ دے کے فلاں رتبے سے ہٹاؤ، فلاں کو مثلا اس طرح سے دھوکہ دوں، فلاں سے یہ چارج کروں، اگر یہی ساری جد و جہد ہے تو کہتے ہیں پھر آپ جو ہے داخل ہو گئے گروہ عبارسہ میں، شیاطین میں سے ہی ایک بن گئے، یہ تو 3 صورتیں تھیں، کہتے وہ ان کانت قوت کر عقلیہ، مگر اگر آپ دیکھتے کہ غلبہ قوت عقلیہ کا ہے آپ کے پاس، اس طرح سے قوت عقلیہ کا ہے کہ حتی یکون جدوں کا مقصوراً اور اخذ معارف الہیت و اکتفاء فضائل خلقیت ارشتہ الى افق الملائکۃ القادسہ، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تر جد و جہد یہی ہے، بلکہ آپ کی جد و جہد محدود ہو گئی ہے اس کے اوپر، کہ اکثر معارف الہیت ہے کہ الہی معارف کو حاصل کرے، معرفت پروردگار حاصل کرے، ان علوم کو حاصل کر کے جو انسان کو خدا سے قریب کرنے والا ہو، اگر یہی ساری جد و جہد ہے، اور کوشش یہ ہے کہ فضائل خلقیہ کو حاصل کرے، جس مقصد کی خاطر پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرے، تو پھر آپ سمجھے کہ آپ جو ہے وہ ملائکہ کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، اگر جد و جہد یہی والی ہو، صبح سے اٹھ کے اور رات کو سونے تک یہی ساری کوششیں ہوں کہ کس طرح سے مثلا جو میں پروردگار عالم کا قرب حاصل کروں، کس طرح سے جو معرفت حاصل کروں، کس طرح سے ان علوم کو حاصل کروں کہ جو خدا سے قریب لے جانے والے، کس طرح سے ان اعمال کو انجام دوں کہ جو خدا کا قرب حاصل کرنے کا سبب بنے، تو گویا آپ بھی ملائکہ کے صف میں شامل ہو گئے ہیں، تو فمن کان آکرن غیر عدو لنفسه وجب علیہ ان یصرف جل ہمہ فی تحصیل سعادت العلمیت والعملیت، تو جو شخص عاقل ہے اور اپنی جان کا دشمن نہیں ہے، اگر جان کا دشمن ہے تو ٹھیک ہے قوت غضبیہ کا تابع ہو جائے، شہویہ کا تابع ہو جائے، وہمیہ کا تابع ہو جائے، مگر جو اپنی جان کا دشمن نہیں ہے، تو جو عاقل ہے اور اپنی جان کا دشمن نہیں ہے، وجب علیہ ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی تمام کوششیں اس کو جو ہے زکا دے, کس کام کے زکا دے, تحصیل سعادت عزمیت اور عملیت, کہ عزمی اور عملی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے, کہ اس کی کوشش اور جستجو یہی ہو کہ زیادہ تر علم حاصل کروں اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل انجام دوں. جس کے علم حاصل کیا جائے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو علم کا عملی طور پہ کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے. بعض اوقات روایت پہ یہاں تک آیا ہے کہ عالم بے عمل سے اس طرح سے بھاگو جیسے کہ درندوں سے بھاگا جاتا ہے. بعض اوقات یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ایک بیٹ بکری کا ریوڑ ہو, کہتے مثلا جو ہے اگر ایک درندہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس جملے جو روایت میں جملے ہے اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ وہ درندہ اس بیٹ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا ایک دنیا پرست عالم جو ہے وہ مسلمان کے دین کو پہنچائے گا, تو مسلمان کے دین کو جو ہے اس سے زیادہ وہ برباد کر دے گا. تو اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے, دنیا پرستی ہے, تو پھر جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی. تو اگر وہ انسان عاقل ہے اور اپنی جان کا دشمن نہیں ہے تو اس کی زیادہ تر جدوجہد یہ ہونی چاہیے کہ علمی سعادت حاصل کرے اور عملی سعادت حاصل کرے. آئینہ جب اس کو پتا چل گیا کہ اس پر نماز واجب ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, جب اسے پتا چل گیا کہ غیبت حرام ہے, کر رہا ہے غیبت, تو عالم ہے مگر بے عمل ہے. ہو سکتا ہے کہ مستحباب کا علم ہو اس پہ نہ کر رہا ہو تو اس سے بے عمل نہیں کہا جائے گا, تو اسے معلوم ہے کہ نماز شب واجب ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ جو واجبات معلوم ہیں وہ نہیں انجام دے رہا ہے, محرمات معلوم ہے اسے بچ نہیں رہا ہے, تو عالم بے عمل کہا جائے گا. ہاں جی, کس کو ہدایت نہ دے, جی مستحبہ تو مکروہ ہاتھ میں ایسا ہے کہ اگر انسان نہیں کر رہا ہے پھر بھی دوسروں کو بتایا کوئی حرج نہیں ہے, مگر واجبات میں انسان کو پہلے خود عمل پیدا ہونا چاہیے. مگر مستحبہ میں ہو سکتا ہے انسان کسی مجبوری کی وجہ سے خود نماز شب نہیں پڑھ پا رہا ہے, مگر دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے کہ پڑھ, اس میں نہیں کہا جائے کہ خود تو عمل نہیں کر رہا ہے دوسروں کو کہہ رہا ہے, مگر واجبات میں یہ گنجائش نہیں ہوگی, اس کو تو پہلے خود عمل پیدا ہونا چاہیے. نہیں, اگر عالم بھی عمل سے مراد ضروری نہیں کہ ظاہری اعتبار سے بھی عمل ہو, بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ظاہر اعتبار سے عمل کر بھی رہے ہوتے مگر اپنے علم کے اوپر باطنی اعتبار سے عمل نہیں کر رہے ہوتے, کہ ان کی بات میں غیبتیں شامل ہوتی ہے, جھوٹ شامل ہوتا ہے, تو ممکن ہے کسی جگہ پہ جائے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے مگر یہ برائیاں ہیں تو اس کی باتوں میں وہ اثر نہیں رہے گا, تاثیر میں فرق پڑے گا اس کو. جی بے عمل تو اس وقت تک کہا جائے گا جب تک وہ مکمل اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا, مگر اگر اس کا ارادہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے, کوشش کر رہا ہے, ہاں تو پھر یہ کہ وہ کبھی نہیں ہوگا اتنا زیادہ جو روایت میں سخت جملے آئے ہیں, وہ اس لیے وہ خود کوشش میں لگا ہوا ہے. نہیں واضح ہوا, وہ بتا سکتا ہے اگر کوشش کر رہا ہے کہ خود غیبت سے بچے تو پھر دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہے کہ بھائی آپ غیبت نہ کریں, مثلا دوسرے کو مثلا جو ہے باقاعدہ ایک شخص کو بلا کے نہیں, یعنی دو طریقے ہو سکتے, ایک تو عمومی مجلس میں گفتگو کرے کہ بھائی مثلا غیبت نہیں کرنی چاہیے وغیرہ, یا کسی شخص کے بارے میں پتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ عادت ہے تو اس کو تنہائی میں نصیحت کرے, مگر لوگوں کے سامنے تو وہ نہیں کہہ سکتا, اس کو مخاطب کر کے فلاں صاحب اور پورا مجمع ہو کہ آپ غیبت نہیں کیا کریں, تو وہ مسئلہ ہے کہ وہ تو غیبت کرے گا نہیں کرے گا یہ تو توہین کا مرتکب ہو گیا, ہو گیا مومن کی توہین کا, تو وہ تو صحیح نہیں ہوگا. جی ایک نہیں, اگر اس کا ارادہ ہے اپنی اصلاح کا, وہ کوششوں میں لگا ہوا اصلاح میں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ نہ بنے مشتاق، مگر اگر اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ تو علم حاصل کیا اس لیے تھا کہ اور مثلا جو ہے دنیا حاصل کرے، تو بھی اس کا مشتاق بن جائے گا. جی سر، جی سر. کیا نماز؟ دیکھیں مثلا اگر کسی روایت میں اس قسم کے جملے ملتے ہمیں کہ تارک سراج جو ہے وہ مشرک ہے، تو مشرک اس طرح ہی تو نہیں قرار دیا جائے گا اس کو کہ مثلا جو ہے وہ بت پرست ہو گیا. مثلا مشرک سے مراد یہاں پہ یہ دیا جائے گا کہ مثلا انسان جو ہے وہ اطاعت میں مشرک ہو گیا. اطاعت مثلا جب اس نے کلمہ پڑھا، اس کا مطلب اس نے پروردگار عالم سے عہد باندھا کہ میں تیرے احکام کی بجاوری کروں گا. اب وہ مثلا جو ہے نماز نہ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کس کا حکم مان رہا ہے؟ شیطان کا. شیطان کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھ، خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھ. تو اب نماز نہ پڑھ کے اس نے شیطان کی اطاعت کی، اس کا مطلب وہ اس اعتبار سے مشرک ہو گیا کہ اطاعت میں شیطان کو شریک کر دیا، کہ خدا کا حکم بھی مان رہا ہے کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کا حکم بھی مان رہا ہے کہ نماز کو چھوڑ بھی رہا ہے. تو اطاعت کے اعتبار سے وہ شرک کا مرتکب ہوا. مگر بیار اس کو وہ مشرک نہیں کہا جائے گا جو اس طرح اعتبار سے جو نجس ہو جاتا ہے وغیرہ. جی جی. اچھا، اب یہ گفتگو کہاں پہنچی تھی، یہ بھی ذہن سے نکل گیا. تو اب یہ کہ اگر انسان قوت عقلیہ کو فوقیت دے، یعنی مصنف یہ فرما رہے تھے کہ اگر انسان عاقل ہیں اور اپنی جان کا دشمن نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ساری جد و جہد لگا دے علم کو حاصل کرنے اور عمل کرنے کے اوپر. وہ ایجاد نقائص کام نتے فی نفس ہی، اور جو نقائص اس کے جسم کے اندر ہیں، جو اس کی روح کے اندر ہیں، اس کو ختم کرنے کے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں فنا خرابی ہے کہ میں سے غیبت سے نہیں رہا جاتا، اس کو دور کرنے کے اوپر کوشش کرے. اسے پتا ہے کہ اس کے کلام میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، کوشش کر کے جو ہے جھوٹ جو ہے وہ نکل جائے. اسے پتا ہے کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ پاک نہیں رہ پاتی ہے، اپنی نکاح کو جو ہے وہ پاکیزہ کرے، یعنی نقائص کو دور کرنے میں کوشش کرے. ہوا یہ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کریں؟ وہ تینوں کو چھوڑ دیں، بھوک لگے تو کھائے نہیں، لباس کی ضرورت پڑے پہنے نہیں. تو اس میں بھی کرنا ہے، وہ تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے. وہ کس حد تک دیکھنا ہے وہ بتا رہے کہ ورے یک تصیر ادر امور شہوانیت و لذات جسمانیت بے قدر ضرورہ، کہ وہ محدود ہو جائے امور شہوانیہ اور لذات جسمانیہ میں ضرورت کے حد تک، کہ جتنا جو ہے کھانا ضروری ہے اتنا کھائے، مگر افراد و تفریح کا شکار نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ لگے کہ بھائی یہ تو جی رہا ہے کھانے کے لیے، بلکہ انسان جو ہے وہ کھائے جینے کے لیے، کہ جتنی ضرورت ہے اس حد تک جو ہے وہ محدود ہو جائے. کس طرح سے کہ بیائی یک تفریح من غذا بما یحفظ اعتدار مزاج ہی و قوام حیات ہی، کہ مثلا جو ہے وہ اکتفا کرے غذا میں اس حد تک کہ جس کے ذریعے سے اس کا مزاج جو ہے وہ حد اعتدال پہ رہے. اسے کہ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تب بھی جو ہے آسان الفاظ میں کہا جائے تو اس کا دماغ گھما ہوا ہوتا ہے، اور جب بہت زیادہ کھایا ہوا ہوتا ہے تب بھی دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا ہے. تو اس حد تک کھائے کہ اس کا مزاج جو ہے وہ مقام اعتدال پہ رہے. وہ کیوں حیات ہے؟ اتنا کھائے کہ اس کی حیات جو ہے وہ مضبوطی سے قائم رہے اور برقرار رہے. ولا یکون قصدہ من الاعتزاز، فقط لذت حاصل کرنے کے نہ کھائے، کہ پیٹ بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے مزیدار ڈش ایک اور کھا لیں، بعد میں وہ ایسی چیز کا پرابلم ہوتا رہے، پریشان ہوتا رہے، مگر اس وقت تو لذت کو نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ والی کیفیت نہ ہو انسان میں. بعض اوقات یہاں پہ کچھ لوگ غلط معنی دے دیتے ہیں، اور ممکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر روح کو مضبوط کرنا ہے تو ان لذات کو چھوڑ دینا ہوگا، اور یہاں تک کہتے کہ کھانا بھی کھاؤ تو لذت نہ لو. تو یہ سارے جو صوفیوں کے نظریات، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ وہ کہتے ہیں انڈا بھی کھاؤ تو کھاؤ اس طرح سے کہ بس مزہ نہیں دو، ایسے کھا لو. تو یہ جو ان لذت اپنے کام پہ دینی ہے، مگر حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. جو اس کی حدود ہیں اس حدود تک جو اس کی لذت دینی ہے، اس حد سے جو ہے آگے نہیں نکلنا ہے. ورنہ بظاہر خود انسان لذتیں دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور لذتیں دے کے زیادہ جب لذیذ لگے تو پروردگار حمد کرے، خدا کا شکر ادا کرے تو وہ اس کے لیے اور جو ہے مفید ہوگا، اس کے مرتبے کو بلندی کا سبب بنے گا. ایک سلوات پڑھو. ایک اور سلوات پڑھو. تو یہاں پہ اسی طرح سے باقی چیزوں کے اندر کہ قدر ضرورت کے اعتبار سے انسان ضرور دے گا. کون سی چیز؟ نہیں، حرام طریقے سے پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. جو پوری کرے گا وہ حلال طریقے سے ہی کرے گا، حرام طریقے سے کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی اس میں. اچھا، اس کے بعد غذا کیسے کھانی ہے؟ پیٹ تو سوکھی روٹی سے ہی بھر جاتا ہے، اگر سوکھی کھائے گا وہ تو پھر اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا کھانا ہے کہ اس کا رتبہ برقرار رہے، اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ باقی رہے، یعنی وہ والی چیز جو ہے وہ کھائے گا وہ. اور اسی طرح سے لباس وغیرہ میں جی بولے بولے سوال کر دوں جی. وہ راضی نہیں تو وہ حرام ہی شمار ہو جائے گا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری رضا نہ کھاؤ، سرحد سے منع کر رہا ہے، پھر اٹھا کے کھا لیں گے تو حرام ہی ہو جائے گا. اندر سے بھی راضی نہیں تو بھی وہ آ جائے گا، اس سے راضی نہیں تو بھی آ جائے گا. نہیں، ہمیں تو عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ وہ دل سے راضی ہے یا نہیں. اندازہ ہو جاتا ہے نا بعض اوقات یہ تکلف میں ہاں کہہ رہا ہے یا جو ہے وہ. تو ابھی اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ اگر دس میں دیں گے کہ اس میں معیار بھی بتا رہے کہ کس حد تک لباس کا، کس حد تک غذا کا، اور کس حد تک دوسری چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایک سروات پڑے محمد.